أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال: فلا بد من التكليف، وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. پچھلے درس میں ہم نے یہ بحث پڑھی تھی کہ خداوند متعال کا جو فعل ہے وہ غرض رکھتا ہے، معلل بالاغراض ہے، یعنی خداوند متعال جب کسی فعل کو انجام دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہدف و غایت ہوتی ہے. بدون ہدف و غایت خدا کوئی فعل انجام نہیں دیتا. دوسرا مطلب جو ہم نے ثابت کیا پچھلی بحث میں وہ یہ تھا کہ یہ جو خداوند متعال غرض کی خاطر فعل کو انجام دیتا ہے، یہ غرض منفعت ہے نہ کہ ضرر. یعنی خداوند متعال فعل کو انجام دیتا ہے انسان کے ضرر کے لیے نہیں، بلکہ اس کو نفع پہنچانے کے لیے. بس نفع جو ہے وہ فعل، خدا کے فعل کے اندر ہوتا ہے. اور ایک اور مطلب جو ثابت کیا ہم نے، کہ جو ضروری تھا اس مطلب کو ثابت کرنا، اصل بحث ہی اسی کے اوپر جو تھی متمرکز تھی، وہ یہ کہ یہ جو غرض ہے فعل کے، یہ جو غرض ہے خداوند متعال کی فعل کے لیے، آیا یہ غرض خدا کے لیے ہے یا اس کے فعل کے لیے ہے؟ یعنی غرض جو ہے وہ فاعل کی طرف پلٹ رہی ہے یا خود فعل کے اندر وہ غرض پائی جاتی ہے؟ انسان کے لیے وہ غرض ہے نہ کہ خدا کے لیے. تو دلیل سے ثابت کیا کہ وہ خدا انسان کے لیے، خود انسان کے لیے غرض ہے وہ. یہ باتیں جب ثابت ہو گئی کہ خداوند متعال فائدے کی خاطر، اور وہ فائدہ بھی انسان کو پہنچانا چاہتا ہے، ایک فعل کو انجام دیتا ہے، اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ خدا کس طریقے سے انسان تک اس فائدے کو پہنچائے. فائدہ و منفعت، خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان منفعت کو حاصل کرے، کمال کو حاصل کرے. تو سوال یہ ہے کہ کیسے حاصل کرے، طریقہ کیا ہے اس کے حاصل کرنے کا. دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک مرتبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ انسان کمال تک پہنچے، انسان فلانی منفعت کو حاصل کرے. مثلا خدا چاہتا ہے کہ نماز پڑھنے کے ذریعے جو منفعت حاصل ہوتی ہے اس منفعت کو حاصل کرے. اس منفعت کا حصول دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو خدا بغیر اس کے کہ اس کے اوپر کوئی تکلیف جاری کرے ڈائریکٹ اس کو منفعت دے دیتا ہے. مثلا نماز کے اندر جو منفعت موجود تھی، خدا چاہتا تھا کہ یہ منفعت عبد حاصل کرے، اور خدا نے اس منفعت کو بدون تکلیف دے دیا. مثلا نماز واجب نہیں کی، بغیر نماز پڑھائے اس کو کیا کر دیا، وہی منفعت دے دی اس کو. یا کیا ہے، نہ خود جس جو منفعت ہے وہ منفعت کس طریقے سے حاصل ہوگی، خدا اس طریقے کا امر کرے گا اسے. مثلا اگر ایک خاص قسم کی منفعت جو نماز میں پائی جاتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے خداوند متعال چاہتا ہے کہ انسان حاصل کرے، تو نماز کو واجب کرنا ضروری ہے تاکہ وہ نماز پڑھے. نماز کو پڑھنے کے ذریعے کیا کرے، منفعت کو حاصل کرے. یہ میں نے ایک مثال کی بحث کی ہے. کلی طور پہ بحث جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ آیا یہ منفعت جو انسان تک پہنچنی ہے، یہ تکلیف کے ذریعے ہو، امر و نہی کے ذریعے ہو، یا اگر امر و نہی نہ بھی کرے تب بھی منفعت دے سکتا ہے خداوند متعال. और ये ज़हन में रखें, बात हमारी वकूई चल रही है, अकली वाली में बहस नहीं हो रही। जवाब उसका यहां पर ये देते हैं, इस फसल के अंदर जो हमने साबित करना है वो ये कि ये जो मनफअत इंसान ने हासिल करनी है और खुदा चाहता है कि वो मनफअत को हासिल करे, ये तकलीफ दिए बगैर मुमकिन नहीं है। इंसान इस दुनिया में रहकर अगर मनफअत हासिल करना चाहता है तो वो बेदूने तकलीफ मुमकिन नहीं है। और तकलीफ से मुराद उसका फिटही माना है, तकलीफ से मुराद उर्फी माना नहीं है।
मतलब ये जो गाय को गाय फायदा है जितना भी है, ये जाते इंसान के लिए है,
इंसान के लिए।
मसलन यहाँ जो हदीस कुदसी है, मतलब खुदावंद करी फरमा रहा है कौन तो कल माफियां, इसमें जो खुदावंद ने जरूरत तो महसूस कर रहा है
ना, वो वाला भी जो गरज व गायत है वो भी क्या है, खुद इंसान की तरफ पलट रही है कि ये वही कह रहा हूं, ये कलिमात ऐसे हैं क्योंकि अल्फाज से इस्तेफादा किया गया है। कराइन दो किस्म के होते हैं, कराइन लफ्जिया व कराइन अकलिया व लुबिया, दुरुस्त है। जब हमने दलील अकली से यह बात साबित कर दी कि खुदावंद मुताल अगर कोई फेल अंजाम देता है तो उसमें उसकी अपनी कोई गरज शामिल नहीं होती, अपनी जात की खातिर कोई गरज नहीं होती, जब दलील अकली से हमने ये साबित कर दिया और वो बुरहान हमारा दुरुस्त भी है जो कि सब कबूल करते हैं इसको, अकल गिरा अशायरा को छोड़ के, तो ये करीना बन जाएगा तमाम उन रिवायात के लिए कि जिन रिवायात में इस किस्म की बातें आएंगी कि जो मसलन खुदा के अंदर नक्स का मूजिब बन रही हों, जैसा कि मसलन खुदा का जिस्म रखना, खुदा का हाथ रखना। और यही हदीस का जो तर्जमा अगर यूं किया जाए और फिर इससे ये मुराद ली जाए कि हदीस से तो ये लगता है कि खुदा खुद मोहताज है, तो आप कहेंगे कि बुरहान अकली से साबित है कि खुदा वंदे मुताल गलिये मुतलक है, कमाल मुतलक है, मुतलकुल कमाल है। असलन ये गायत खुदा की तरफ नहीं पलट रही है, बल्कि इस हदीस का माना ये बनता है कि खुदा वंदे मुताल ये कहना चाहता है कि ए इंसान, मैंने तुझ पे तफजुल किया है तुझे खल्क करके ताकि तू मेरी मारिफत हासिल करके कमाल तक पहुंचे, ना कि ये कि मैं मोहताज था, मुझे कोई पहचान नहीं रहा था, मुझे डर लग रहा था, नाउज बिल्ला जो है वो अकेला बैठा हुआ था, अब मुझे इंसान आकर मुझे पहचाने और मैं फिर इस तवाखुश से बाहर निकलूं, ये मुराद नहीं ले सकते। बस इन चीजों का मद्देनजर रखना होता है। अबस ये है कि अबस की तारीफ हमने क्या की है, तारीफ ये की है कि हर वो फेल के जो बगैर हदफ के बगैर गायत के अंजाम पाए उसको अबस कहते हैं। अब इस कभी अवला सारे मुत्तफिक हैं इसके ऊपर, तो गए ना आप, आपको कहेंगे अब इस फेल अंजाम, मसलन एक बंदा बैठा है यहाँ पे, हाँ किसका आपको हकीम कोई नहीं कहेगा, बात हकीम की चल रही है। हाँ खूब है, चूंकि आप मसलन इंसान जो है वो हकीम बाज़ औक़ात जो इस किस्म के फेल अंजाम देता है जो कि बगैर हदफ के होते हैं, उसको फिर उर्फ में हकीम नहीं कहा जाता। जब वो हकीम नहीं है बस इससे सरफ नजर किया जाता है। अगर कोई मसलन इंसान हकीम मौजूद हो जो हिकमत के साथ अपने काम को अंजाम देता हो, अगर वो कोई बगैर हदफ फेल अंजाम दे दे तो उसको कहते हैं आपसे बईद था, नहीं हो सकता। या मतलब कोई बंदा आकर कहे कि उसने ऐसा फिर काम, मतलब एक गुफ्तगू करे बगैर हदफ के बैठ के कोई एम ही, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं फड़िया मार रहा हो बैठ के, तो उर्फ में क्या कहते हैं उसको, कहते हैं तुमसे बईद है, जिस तरीके के तुम इंसान हो तुम मसलन बईद है
तुमसे।
जी जी मुख्तलिफ मिसाल, مختلف مثالیں بنا لیں گے جو آپ نے
پورا ہونا چاہیے گا.
تو حکیم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قب قبی ہونا عقل در کر رہی ہے حکیم کی نسبت. حکیم عقل یہ کہتی ہے کہ انسان ہدف مند فعل کو انجام دے. اگر بغیر ہدف کے فعل انجام دے دیا جائے تو عقل قب کو در کرتی ہے. اب کوئی حکم لگائے یا نہ لگائے یہ عرف کے ساتھ مرتبط ہے. وہ فعل اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے مثلا عرف کے نزدیک وہ قباحت ہی ختم ہو گیا ہے. مثلا جیسے مثلا کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا, درست ہے؟ اب کوئی بندہ آ کر کہے کہ مثلا اس کے بغیر تو نوکری نہیں چلتی ہمارے, اس سے بغیر تو فلانا نہیں ہوتا, اور کوئی مذمت بھی عرف میں نہیں کرتا. جو کاروباری لوگ ہیں آپس میں دوسرے کی مذمت نہیں کرتے. آپ کوئی بندہ آ کر کہے کہ یہاں تو کوئی خوب کا حکم نہیں لگاتا تو اس کا مطلب کبھی نہیں ہے. میں نے ایک مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو عبث فعل ہوتا ہے جو بدون ہدف انجام دیا جائے, اگر انسان کے لیے عوامل خارجیہ موجود نہ ہوں تو عقل انسان کا یہ حکم لگا دیتی ہے فوراً کہ کیوں بغیر ہدف کے کام کر رہے ہو. ہدف ہونا چاہیے حتما تمہارا.
تو
آپ میں کہنا حکیم نہیں کہیں گے آپ کو. بات یہی ہے, دلیل ہماری یہی تھی کہ اگر فعل کو بدون ہدف انجام دے اس کو تو عقل در کر رہی ہے کہ یہ قبی ہے, اس کے قبی ہونے میں تو شک ہی نہیں ہے, کوئی کہے نہ کہے. عقل آپ کی یہ حکم لگاتی ہے فوراً کہ آپ نے اگر فعل انجام دیا بغیر ہدف کے کیوں دیا ہے, آپ نے قباحت کا حکم لگاتی ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ قبی فعل جو ہے وہ کس سے صادر ہوتا ہے. تو ہمارا برہان بھی یہی تھا, ہم لفظ حکیم لے کر آئے ہیں کہ قبی کبھی حکیم سے صادر نہیں ہو سکتا. خوب ایک بندہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صادر ہو گیا مجھ سے, تو ہم کہیں گے آپ حکیم نہیں ہیں. مثلا بات یہاں پر ہے کہ خداوند متعال جیسا حکیم, خداوند متعال, اب خداوند متعال کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا خدا مثلا ایسا فعل انجام دے جس کی کوئی غرض و غایت ہی موجود نہ ہو. اشاعرہ یہی کہنا چاہتے ہیں, ہمارا یہ کہ عقل در کر رہی ہے, قباحت کا حکم لگا رہی ہے, اور آپ کہتے ہو کہ نہیں کہتے. اب آپ مبنا پھر کیا اختیار کریں؟ اشاعرہ والا اختیار کریں کہ اشاعرہ قائل ہیں کہ افعال کے اندر حسن و خوب موجود نہیں ہے, ہم جو ہے خدا کہے گا تو ہمیں پتہ چلے گا, وائلہ پتہ نہیں چلے گا. صدور محال ہے حکیم سے, خوب موجود ہے یا نہیں ہے, درست ہے؟ چاہے حکیم انجام دے چاہے غیر حکیم انجام دے, اس فعل کے اندر کے جس میں ہدف نہ ہو وہ کبھی ہے یا نہیں ہے. یہ یہی یہ پھر آپ اشاعرہ کی طرف ہیں. آپ کا یہ ایجاد کرنا کبھی ہے, عقل انسان در کرتی ہے اس کو. صادقار میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ کسی کے پاس چلے جائیں, معاشرے کے اندر جائیں, آیا وہ ان سے پوچھیں جا کر آیا فعل کو بدون ہدف انجام دے سکتے ہیں ہم, کسی سے پوچھ لیں جا کے جو ہو عاقل انسان, اس سے کہیں کہ میرے پاس دو راستے ہیں, مثلا میں ایک مرتبہ فعل کو انجام دو ہدف رکھتا ہوں, ایک مرتبہ میں ہوں فعل کو بدون ہدف انجام دیتا ہوں, کون سا میں انجام دوں آپ کو؟ تو یہ نہ اگر کوئی بندہ آ جائے جو آ کر کہے میں ایویں آیا ہوں میرا کوئی ادب ہی نہیں ہے, تو وہ کہے گا بھائی کوئی تو ادب رکھو اس کا. بہرحال یہ واضح چیز ہے, اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں کیونکہ وقت کافی گزر گیا. خوب اب یہاں پہ بحث ہماری یہ ہے کہ بغیر تکلیف کے اس فصل میں جو ہم نے ثابت کرنا ہے, خدا نے جو نفع پہنچانا ہے انسان کو یہ بدون تکلیف نہیں ہو سکتا. تکلیف کے بغیر نفع پہنچانا قبی ہے جس کو ہم ثابت کریں گے, اور قبی فعل جو ہے وہ حکیم سے صادر نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہے, حتمن تکلیف دے بشر کو خدا تاکہ بشر منفعت تک پہنچ جائے کہ جس کا خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے.
کسی
بھی صورت میں نفع بغیر تکلیف کے نہیں پہنچا سکتے.
نہیں پہنچا سکتے. ابھی بات ہو گئی ہمارے. نفع
نہ آپ دیکھیں ہماری بحث جو ہے وہ متکلمین کے ساتھ ہے, فلاسفہ کے ساتھ نہیں ہے. متکلمین نے جو عدل الہی کی بحث کو یہاں ذکر کیا ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ احکام شرعیہ کے اندر لے کر آتے ہیں. وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ آیا خداوند متعال ایسی چیز کا امر کر سکتا ہے کہ جو قبیح ہو مثلا, یا عقل اس کے خود کو در کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یوں آ کر یعنی عدل تشریعی میں ہماری بحث چل رہی ہے, عدل تکوینی میں بات نہیں چل رہی ہماری. میں نے عدل کی اقسام اور وہ پہلے ہی اسی وجہ سے بیان کی تھی, مثلا جو معانی بیان کیے تھے. یہ جو وجود انسان کا کمال ہے اور خدا نے اس کو انجام دیا ہے, ہم وہاں پر کہیں گے کہ خدا نے انسان کو عدل کے تقاضے کے مطابق خلق کیا ہے, اور وہاں پر عدل عدل تکوینی ہے نہ عدل تشریعی. یہ جو تکلیف کی ہماری یہاں بحث ہو رہی ہے اور کلن کلام میں جو بحث ہوتی ہے حسن و قبح عقلی کی و عدل الہی کی, وہ کس کو مد نظر رکھتے ہیں؟ احکام شرعیہ کو. عدل تشریعی کی بات چلتی ہے کہ یہ جو احکام صادر ہوئے خداوند متعال کی طرف سے یہ عادل کے مطابق ہوئے ہیں یا نہ, بلکہ پہلے احکام شرعیہ آئے ہیں پھر عادل آیا ہے کہ تفصیلاً پہلے عرض کیا تھا اس میں. تو اسی دائرے میں رہ کر اس مطلب کو سمجھیں. درست ہے؟ خوب, مدعا ہمارا اس فصل میں دعویٰ یہ ہے کہ خداوند متعال اگر انسان کو نفع تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ نفع بدون تکلیف حاصل نہیں ہو سکتا.
لیکن یہاں ایک اشکال آ رہا ہے,
ابھی بحث شروع تو نہیں.
سوری.
تو
یہ عقل جو ہے یہ گمراہ کرتی ہے کہ جب بھی انسان کسی کو کوئی نفع پہنچانا, کسی کو کوئی چیز دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام کرو تو آپ کو اتنے پیسے دوں گا.
نہیں بھائی, کہہ رہا نا
جو تکلیف خداوند کریم انسان پر
جو ہے, عرض کر رہا ہوں ابھی بحث کامل نہیں ہوئی ہے. آپ کا جو اعتراض ہے وہ اس بات پر ہے کہ بدون تکلیف کیوں فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا, اس کے اوپر برہان آئے گا ابھی. خوب, تو یہ ہمارا دعویٰ ہے جو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ بدون تکلیف جو ہے وہ منفعت نہیں پہنچ سکتے, حتماً جو ہے وہ تکلیف ضروری ہے. پھر یہاں پر جناب مصنف نے تکلیف کی تعریف کی ہے اصطلاحی طور پر کہ تکلیف کہتے کس کو ہیں. پھر اس کے بعد جناب فاضل مقداد نے جب شرح کی اس علامہ ہلی کی اس عبارت کی تو اس میں پھر اس کو تھوڑا پھیلا کر بیان کیا. اس میں مکلف کی شرائط کو بیان کیا, تکلیف کی شرائط کو بیان کیا اور تکلیف دینے والے کی شرائط کو بیان کیا. بس بحث جو ہے وہ آسان ہے, خارج سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عبارت میں ہی تطبیق کر کے چلتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اقولو لما ثبت الغرض من فعله تعالى نفع العبد, جب یہ بات ثابت کر دی ہے ہم نے پچھلی فصل کے اندر کہ فعل الہی کی جو غرض ہے وہ کیا ہے, عبد کو نفع پہنچانا ہے. ولا نفع حقیقی الا الثواب, تو کہتے ہیں کہ خداوند متعال اگر عبد کو نفع پہنچانا چاہتا ہے تو نفع تھوڑا نہیں پہنچانا چاہتا, نفع ٹمپریری نہیں پہنچانا چاہتا, بلکہ ایسا نفع دینا چاہتا ہے عبد کو کہ جو نفع مستمر ہو, دائمی ہو, الی یوم ال کیا کہہ لیں ازل ہو. نہ ازل کہہ رہا ہوں, ابد ہو, الی یوم القیامہ بھی نہیں, ابد ہو, یعنی ابدی ہو اس نفع, ایسا نفع خدا جو ہے وہ دینا چاہتا ہے اس کو. کہتے ہیں لا نفع حقیقی الا الثواب, نفع حقیقی کیا ہے؟ ثواب ہے, یعنی یعنی ثواب سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یعنی جس طریقے سے انسان کو نفع ملتا ہے دنیا کے اندر، اسی طریقے سے وہ نفع آخرت میں بھی ملے اس کو، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک تکلیف کو انجام دے اور اس کا فائدہ فقط دنیا تک محدود ہو، آخرت کو شامل نہ ہو. تو کہتے ہیں نفع حقیقی اصل میں ہے ہی وہی جو ثواب کی صورت میں ہو، چونکہ وہ بندہ اپنی پوری زندگی کے اندر تکالیف برداشت کرتا ہے، جب سے بالغ ہوتا ہے اپنی موت تک متعدد احکام شرعیہ کو انجام دیتا ہے. تو اب اس کے لیے نفع اگر فقط دنیا کی حد تک محدود کر دیا جائے تو اس نے تو زندگی گزارنی ہے آخرت کے اندر ابد تک، تو نفع وہاں بھی ہونا چاہیے. اگر نہیں دیں گے تو یہ نفع گویا کہ ان تکالیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. درست ہے؟ تو پھر نفع حقیقی کس کو ہم شامل کریں گے؟ کہتے ہیں ہر نفع حقیقی جو ہے وہ ہے کہ جو ثواب کی صورت میں ہو، کہ جو آخرت میں ہو. ہاں؟ مجازی کے مقابل میں نہیں ہے. نفع حقیقی سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ یہ دائمی اور مستمر ہو، یعنی حقیقتاً جو منفعت بنے گی عبد کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ ثواب کی صورت میں، یعنی منفعت دائمی، جس طرح کے ابھی تعبیر کریں گے اس کے بارے میں. چونکہ آخرت کو شامل ہے اور آخرت میں جو نفع، جی آخرت میں، کیونکہ انسان، ہم عبد کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ مادی پرست تو نہیں ہے ہم، کیونکہ یہ تعبیر فقہی استعمال ہوتی ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ثواب جو علم کلام کے اندر یا فقہ کے اندر مثلا ثواب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آخرت اس کے اندر بھی ہوتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے، مثلا کہا جاتا ہے نماز پڑھو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، تو ثواب جب ملتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ حدیث کیا بناتی ہیں؟ ٹھیک ہے اس دنیا میں بھی اس کے فائدہ مجھے ملے گا، لیکن زیادہ چیز ہمارے مد نظر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قیامت کے دن مجھے نفع ملے گا اس کے بارے میں. درست ہے؟ تو چونکہ ایک ہماری ایک اصطلاح بن چکی ہے، اس اعتبار سے اس کو کہنا چاہ رہے ہیں. اس میں جی آباد ہے، یہاں بات اس کی ہو رہی ہے جو تکالیف انجام دے رہا ہے. ابھی ہماری وہ اخلاقی گفتگو یا فقہی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر تکالیف پر عمل کرتا ہے تو اس کی منفعت کیسی ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ منفعت حقیقی وہ ہے جو ثواب کی صورت میں ہو، والا اگر موقت ہو جائے، کسی ایک مقطع کے ساتھ خاص ہو، مثلا چند گھنٹوں کے لیے ہو، ایک دن کے لیے ہو، دنیا کی حد تک محدود ہو، تو وہ نفع شمار نہیں ہوگا ان تکالیف کے مقابل میں کہ جو بشر جو ہے وہ تحمل کرتا ہے، جو اس کو دی جاتی ہیں. بس خداوند متعال نے عبد کو نفع تک پہنچانا ہے، اور نفع حقیقی کیا ہے؟ ثواب ہے. لِأَنَّ مَا أَدَاهُ، کیونکہ ثواب سے ہٹ کر جو بھی ہے اس کی دو صورتیں ہیں، اِمَّا دَفْعُ ضَرَرٍ او جلب نفع غیر مستمر. یعنی اگر منفعت دائمی نہ ہو، ثواب کی صورت میں نہ ہو، تو اس صورت میں پھر منفعت کیا ہو جائے گی؟ منفعت پھر کیا ہوگی؟ یا تو وہ انسان کیا کرے گا؟ دفع ضرر کرے گا، یا مثلا جو تکلیف دے رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ دفع ضرر کر رہا ہے، یا کیا کر رہا ہے؟ ایسی منفعت کو جلب کر رہا ہے، لے رہا ہے کہ جو مستمر نہیں ہے، جو دائمی نہیں ہے، جو موقت ہے، ٹمپریری ہے، ختم ہو جانے والی ہے. تو کہتے ہیں ثواب سے ہٹ کر جو منفعتیں ہیں، یا دفع ضرر کی صورت میں ہیں یا جلب کی صورت میں ہیں، لیکن ہے ٹمپریری. جلب لینا. فلا یحسن ان یکون ذلک غرضا لخلق العبد. تو کہتے ہیں کہ خلق عبد کی غرض یہ ٹمپریری نفع نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عبد جو ہے یہ ابد کے لیے آیا ہے، خدا نے اس کو ابدی خلق کیا ہے. اب اس خلقت کے لیے آپ ایسا نفع رکھ دیں کہ جو نفع کیا ہو، ٹمپریری ہو، اصل نہیں ہو سکتا. فعل جو ہو وہ دائمی ہو، لیکن اس فعل کا نفع ٹمپریری ہو، نہیں ہو سکتا. اگر فعل جو ہے وہ دائمی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ نفع بھی دائمی ہونا چاہیے. ثم الثواب یقبح الابتداء به كما یاتی. کہتے ہیں کہ ثواب کو بدون تکلیف عطا کرنا قبیح ہے، کما یاتی، اس کی دلیل ہم بعد میں ذکر کریں گے. الابتداء به، یعنی بدون تکلیف ابتدائی طور پر ہی دے دیا جائے. خدا چاہتا ہے کہ نفع پہنچائے اور بدون تکلیف ان کو جو ہے وہ نفع دے دیتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ محال ہے, حکیم یہ فعل انجام نہیں دے سکتا, اس کی دلیل ہم بعد میں ذکر کریں گے. خوب, فقتزت الحکمت توسط تکلیف, بس اب حکیم کی حکمت کا تقاضا کیا ہے, عبد کو اگر نفع دینا ہے اور وہ نفع بھی دائمی مراد ہے تو اس کو تکلیف دے, اس کے لیے احکام جعل کرے, اس کے لیے امر و نہی کرے تاکہ وہ اس نفع تک پہنچ سکے. یہ اصل دعویٰ کو جو ہے شارح نے یہاں فاضل مقدار نے تبیین کر دیا. کس میں تکلیف نہیں ہے؟ عدل تشریعی میں ہے. ہمارا مورد ہی عدل تشریعی میں, متکلمین نے تکوینی کی بحث ہی نہیں کی ہے, فلاسفہ ہیں کہ جنہوں نے عدل تکوینی کی بحث کی ہے, وائل علم کلام میں عدل تشریعی مد نظر ہے. فصل کا عنوان سمجھانے کے بعد اب شرح میں وارد ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں التکلیف لغتا مأخوذ من الکلفہ, تکلیف لغوی اعتبار سے کلفت سے لیا گیا ہے, یعنی کلفت اس کا مبدا اشتقاق ہے, مادہ اصلی کلفت ہے تکلیف کا. اور تکلیف کا پھر معنی کیا ہے, کلفت کا معنی کیا ہے, وحیا المشقہ, جس میں سختی پائی جاتی ہو, یہ ہے لغوی معنی اس کا. واصطلاحا علی ما ذکرہ المصنف, اور اصطلاحی تعریف وہ ہے کہ جس کو علامہ ہلی نے بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے, ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں. متن دیکھیں علامہ ہلی کا, وَهُوَ بَعْثُ مَنْ تَجِبُ طَاعَتُهُ عَلَى مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَى جِهَةِ الْإِبْتِدَاءِ بِشَرْطِ الْإِعْلَامِ. تکلیف کسے کہتے ہیں؟ تکلیف وہ ذات کے جس کی اطاعت کرنا واجب ہے, اس کا ابھارنا مکلف کو کس بات پر, علامہ فیہ مشقت, اس چیز پر ابھارنا کہ جس کے اندر تکلیف موجود ہے, جس کے اندر سختی و مشقت موجود ہے. علی جہت الابتداء, یعنی وہ جو اطاعت واجب ہے وہ علی جہت الابتداء ہونی چاہیے, کہ اس کی تشریح آئے گی ابھی, بشرط الاعلام, اور مکلف کو بتایا بھی جائے کہ تمہارے اوپر تکلیف آ گئی ہے, تمہارے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز ہم نے الزام کر دی ہے. بس اس کے اندر چند قیود ہیں, ایک ایک کر کے اس کو جناب فاضل مقدار بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو تعریف کے اندر بعث کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا کیا معنی ہے. کہتے ہیں فالبعث علی الشیء هو الحمل علیہ, بعث کا مطلب کیا ہے, ایک چیز کے اوپر کسی کو ابھارنا, حمل یعنی ابھارنے کے معنی میں بھی ہے, حمل اٹھانے کے معنی میں بھی آتا ہے, لیکن تکلیف کے معنی میں ہم یہاں پر کیا کریں گے, اس کو ابھارنے کے معنی میں ہے. یعنی شار خدا بند محال تحریک کے معنی میں آئے گا, خدا بند متعال تحریک کرتا ہے کہ اس فعل کو انجام دے. درست ہے؟ وَمَن تَجِبُ طَاعَتُهُ, اور یہ من تَجِبُ طَاعَتُهُ جو تعریف کے اندر آیا ہے اس سے کون مراد ہے, هُوَ اللَّهُ تَعَالَى, خداوند متعال کی ذات ہے. یعنی خدا تحریک کرتا ہے عبد کو. مصدر ہو رہا تھا, یعنی خدا کا بعث کرنا کس کے اوپر, عَلَامَا فِيهِ مَشَقَّةٌ, اس کے اوپر اس کو تحریک کرنا. اور یہ جو علی جہت الابتداء کی قید آئی ہے اس سے کیا مراد ہے, فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جس کی اطاعت اولاً و بالذات واجب ہو. انبیاء کی اطاعت واجب ہے, آئمہ کی اطاعت واجب ہے, والدین کی بھی اطاعت واجب ہے, لیکن ان کی اطاعت کیا ہے, فرعی ہے, ان کی اطاعت کیا ہے, ثانوی حیثیت رکھتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی اطاعت مشروط ہے اطاعت پروردگار کے ساتھ. پہلے خدا کی اطاعت واجب ہے, اس کے طول میں پھر انبیاء اور آئمہ اور والدین اور باقیوں کی اطاعت واجب ہوتی ہے. بس کہتے ہیں علی جہت الابتداء کی قید لگا کر ہم نے انبیاء کو خارج کر دیا ہے, یعنی تکلیف دینے والا کون ہے؟ خدا. من تاجب و طاعتہ یعنی خدا, اور علی جہت الابتداء سے مراد ہے یعنی جس کی اطاعت واجب ہے اولاً و بالذات. فرماتے ہیں علی جہت الابتداء کی قید کیوں لگائی ہے؟ فلذلک قال علی جہت الابتداء, چونکہ من تاجب و طاعتہ کے اندر خدا مراد ہے, اسی وجہ سے مصنف نے پھر علی جہت الابتداء کی قید لگا دی ہے کہ ہماری مراد چونکہ خدا ہے پس اطاعت یہاں اولاً و بالذات والی ہے. لِأَنَّ وُجُوبَ طَاعَتِ غَيْرِ اللَّهِ, کیونکہ غیر خدا کی اطاعت کا واجب ہونا جس طرح کے نبی ہے, امام ہے, باپ ہے, سید سردار ہے, منعم, مثلاً کوئی عام انسان آپ کے اوپر کوئی نعمت یا احسان کر دیتا ہے تو ان کی بھی اطاعت جو ہے وہ تابعٌ وَمُتَفَرِّعٌ عَلَى طَاعَتِ اللَّهِ, ان کی اطاعت اولاً و بالذات واجب نہیں ہے, خدا نے چونکہ کہا ہے کہ اطاعت کرو ان کی, پس ان کی اطاعت واجب ہے, پس علی جہت الابتداء کا معنی روشن ہو گیا. وقوله علی ما فیہ مشقہ, یہ جو کہا گیا کہ علی ما فیہ مشقہ تو کہتے ہیں کہ احتراز اما لا مشقہ فیہ, اس سے ہم نے اس مورد کو خارج کر دیا کہ جس کے اندر کوئی تکلیف یا سختی موجود نہ ہو. کالبعث علی النکاح المستقل تلز, جس طریقے سے نکاح کی طرف جو ہے وہ تکلیف کی جاتی ہے, اب نکاح میں کلفت نہیں ہے, تکلیف و مشقت نہیں ہے بلکہ لذت ہے, بس یہاں پہ تکالیف کون سی مراد ہیں کہ جس کے اندر مشقت پائی جاتی ہے. وأكل المستلذات من الأطعمة والأشربة, اور کھانے پینے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم بھی تکلیف کی اصطلاحی تعریف میں شامل نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی لذت موجود ہے. بس تکلیف شرعی و اصطلاحی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں مشقت پائی جاتی ہے نا, وہ اخلاقی طور پہ ہے, طبیعی اعتبار سے دیکھا جائے تو مشقت تو ہے. اب مثلا ایک بندے نے نماز پڑھنی ہے, بہرحال مشقت تھوڑی بہت ہے اس کے اندر, صبح کے صبح کے وقت اٹھ کے اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, یا مثلا نہ اس کی اب عادت بن چکی ہے, یعنی طبیعت انسان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس قسم کے جتنے بھی احکام ہیں وہ مشقت آور ہیں. ہاں ایک بندے کے عادت اتنی بن گئی مشقت اس کو محسوس نہیں ہوتی, ہاں مشقت محسوس نہیں ہوتی, وہ مراد نہیں ہے, مراد اول ہے طبیعت کے اعتبار سے مد نظر ہے. جی 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 مہاراج یہ مطلب واضح ہے. وہ کہتے ہیں وہ بشرط الاعلام جو کہا گیا ہے, یعنی مراد یہ ہے اے بشرط اعلام المکلف مکلف بما کلف بے, کہ مکلف تکلیف دینے والا بتائے اس چیز کے بارے میں جس کی تکلیف دی گئی ہے. اعلام بتانا یعنی خدا نے اگر تکلیف دی ہے تو مکلف کو بتائے بھی صحیح کہ مثلا تمہیں تکلیف دے دی گئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ تکلیف جعل کر دے, مکلف کو پتا نہ ہو تو انجام کیسے دے گا وہ اس کو. بس تکلیف کے اندر ایک شرط جو ہے وہ اعلام کی ہے, یعنی مکلف یعنی تکلیف دینے والا اعلان بھی کرے, بتائے بھی مکلف کو, تب جا کر وہ اس کو انجام دے گا. وہ ہوا من شرائط حسن تکلیف, کہتے ہیں کہ یہ حسن تکلیف کی شرائط میں سے کہ جس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. یہ ایک مطلب تھا جو یہاں تک انہوں نے تعریف تکلیف کو انہوں نے تبیین کیا یہاں پر. اب آ کر بیان کرتے ہیں کہ شرائط کیا اوپر آ جاتے ہیں. جیسے کہ عرض کیا کہ تین قسم کی شرائط یہاں بیان کریں گے, تکلیف کی شرائط, تکلیف دینے والے کی شرائط, اور تکلیف جس کو دی جا رہی ہے اس کی شرائط بیان کریں گے. سب سے پہلے جو شرائط یہاں بیان کر رہے ہیں خود تکلیف کی شرائط بیان کرتے ہیں کہ خود تکلیف کی چند شرائط رکھتی ہے. پہلی شرط کیا ہے, عبارت کیا, وشرائط حسنا ہے عبارت, حسن تکلیف, حسن حسن تکلیف, عبارت پڑھیں جہاں سے میں نے چھوڑا ہے, وہو من شرائط حسن تکلیف, اس سے آگے کیا ہے, ہاں وشرائط ہاں وشرائط حسن ثلاثہ, کیونکہ وہ میری عبارتوں میں تھوڑا فاصلہ ہے نہیں پتہ چلتا. وشرائط حسن ہی ثلاثہ, اب اس تکلیف کا جو حسن ہے اس حسن کی پھر تین شرطیں ہیں. پہلی کیا ہے؟ الاول عائد الی التکلیف نفسہ، پہلی شرط جو ہے وہ خود تکلیف کی طرف پلٹتی ہے، وہ اربعہ، وہ چار قسم کی شروط ہیں، یعنی تین شرطیں ہم نے بیان کرنی ہے، پہلی شرط کی پھر آگے چار قسمیں بنتی ہیں شرط کی. الاول انتفاء المفسدات فیہ، تکلیف یعنی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر مفسدہ نہیں پایا جاتا ہو. درست ہے؟ مثلا کوئی بندہ آ کر کہے مریض کو کہ تم روزہ رکھو، اب یہ تکلیف ہے لیکن اس میں مفسدہ پایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مریض بندے کو آپ حکم کر رہے ہیں، مریض کیسے رکھے گا روزہ؟ بس تکلیف کے حسن کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ مفسدے سے خالی ہو. لأنه قبیح، مفسدے سے منتفی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مفسدہ خود کیا ہے؟ قبیح ہے. ہاں آگے شرائکار ہیں ساری. آسانی دوسری شرط کیا ہے؟ تقدم ہو على وقت الفعل، تکلیف فعل انجام دینے سے پہلے دینی چاہیے. بس اگر کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز کے وقت سے پہلے کرے ان کو، یا مثلاً کہیں کہ فلانا کام انجام دو تو اس کام کے وقت آنے سے پہلے تکلیف دے دے، تاکہ جب وقت آئے تو فوراً انجام دے دے اس کو. ایسا نہ ہو کہ جب وقت چل رہا ہے اس کا کہیں کوئی انجام دو فوراً، وقت کیسے انجام دے گا اس کو؟ اصل میں ممکن نہیں ہے اس کے لیے. وقت الفعل پر تقدم ہونا چاہیے سے مراد یہ ہے کہ مثلا فرض کریں، اس قسم کی مثال تصور کریں کہ جہاں اگر فعل کا وقت ہو تو اس وقت اگر تکلیف دی جائے تو وہ اس کو انجام پر قادر نہ ہو، اس طریقے سے. الثالث، تیسری جو تکلیف شرط ہے وہ ہے امکان وقوع، ایسی تکلیف دے کہ جس کا وقوع ممکن ہو. ایسی تک مثلا ایک بچے کو کہا جائے کہ مثلا فرض کریں تم 15 کلو یا 20 کلو کی کوئی چیز اٹھاؤ، تو اصلا ممکن نہیں ہے اس قسم کی تکلیف کرنا، بشر کو کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو. وہ کیا ہے؟ لأنه قبیح، لأنه یقبح التکلیف بالمستحیل، اور تکلیف مالا یطاق دینا، محال کے بارے میں تکلیف دینا جو ہے وہ قبیح ہے، اور قبیح تکلیف جو ہے وہ حسن سے خارج ہو جائے گی. تکلیف کے ہاں کہنے وقوعی رکھتا ہو، مثلا تکلیف ایسی دی ہے کہ جو انجام دے سکتا ہو، مراد یہاں انجام دے پانے پہ ہے. تکلیف تو ہو جائے گی، مثلا اگر میں آپ کو کہتا ہوں مثلا آقا آپ نے جناب یہ کیا ہے 50 من کی بوری اٹھانی ہے مثلا، اگر درست ہے تو اب تکلیف تو میں نے دے دی ہے، تو اب آپ کے لیے اب کیا ہے وہ مشکل ہو رہی ہے. اب تکلیف جو دی گئی ہے اس کو تکلیف یہ حسن نہیں کہا جائے گا، یہ تکلیف کبھی ہوگی، اور خدا کے مورد میں جب آئے گا تو کہیں گے تکلیف کبھی خدا سے صادر نہیں ہو سکتی. الرابع، چوتھی جو شرط ہے، ثبوت و صفت زائدت علی حسن ہی، یہاں بھی بارت غلط ہے، کہ چوتھی یہ ہے کہ حسن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی اضافی صفت بھی پائی جانی چاہیے، یعنی فقط اس کا حسن ہونا کافی نہیں ہے. تکلیف کہا مثلا کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے استحباب، وجوب یا مکروہ یا حرام ہونا پایا جاتا ہو اس کے اندر. مباح جو ہے وہ اصل تکلیف نہیں ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں تکلیف ان چاروں میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے، مستحب، واجب، حرام یا مکروہ. مباح جو ہے وہ اصل تکلیف شمار نہیں ہوتی، مباح کا مورد ہی وہاں ہے کہ جہاں کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مباح. ہے کرنا، وہ کہہ رہا تکلیف ہے ہی نہیں ہے وہاں، مباح ہوتا ہی وہاں پہ جہاں پہ کوئی تکلیف نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ حسن ہونے کے ساتھ ساتھ صفت زائد ہو اس کے اندر، کیا ہو؟ مثلا اس میں شدت منفعت ہونی چاہیے، یا وجوب یا استحباب کی صورت میں، یا شدت مفسدہ ہونا چاہیے تاکہ وہ حرام یا مکروہ ہو جائے، اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. یہ تھا شرائط تکلیف. اب آتے ہیں شرائط مکلف کی طرف، مکلف کی طرف یعنی شرائط تکلیف دینے والے کی طرف. آسانی عائد الی المکلف، دوسری شرط جو ہے یہ مکلف تکلیف دینے والے کی طرف ہے. وہ فاعل تکلیف کے جو تکلیف کو دیتا ہے، یعنی وہ اربعہ، اور یہ بھی کیا ہے؟ چار تکلیفیں ہیں. خدا یہ تکلیف دینے والا، ابھی بات مطلق ہو رہی ہے، ہم پھر اس کو خدا کے اوپر فٹ کر سکتے ہیں. الاول علمہ بصفات الفعل من کونہ حسنا او قبیحا، تکلیف دینے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اشیاء کی صفات کا علم رکھتا ہو، فعل کی صفات کی وہ کیا ہے علم رکھتا ہو، یعنی اس کو پتا ہو کہ فلانا فعل حسن ہے یا فلانا فعل کیا ہے قبیح ہے. کیوں یہ علم ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر وہ قبیح فعل کا امر کر دے گا تو حکیم ہونے کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، اور تکلیف جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ حسن ہونی. ایسے فعل کے بارے میں تکلیف دینی چاہیے کہ جس کے اندر حسن پایا جاتا ہے، بس اس کو حسن ہونا اور قبیح ہونا فعل کا، یہ اس کو علم ہونا چاہیے. آسانی دوسری شرط جو ہے وہ علم ہو بقدر ما یستحقہ کل واحد من المکلف من ثواب و عقاب، اس کو یہ علم ہونا چاہیے تکلیف دینے والے کو کہ میں نے ہر مکلف کو کتنی مقدار میں ثواب اور عقاب دینا ہے، مقدار معلوم ہونی چاہیے. ما یستحقہ بقدر ما یستحقہ، جس چیز کا وہ مستحق ہے اس کی مقدار کا علم ہونا چاہیے تاکہ اس کو اس کے مطابق دی جائے نا، ایسا نہ ہو کہ کم و زیادہ ہو جائے. اگر استحقاق کا علم نہیں ہوگا، اب جس کا مثلاً 10% بنتا ہے اس کو 5% دے دے یا اس کو 20% دے دے تو وہ درست نہیں ہوگا. بس جتنی اس کی مقدار ہے استحقاق کی، اس کا علم بھی ہونا چاہیے. الثالث قدرتہ علی ایصال المستحق حقہ، خود مکلف جو ہے تکلیف دینے والا قادر بھی ہو کہ وہ استحقاق کے مطابق ان کو حق دے سکے. الرابع چوتھی کیا ہے؟ کونہ غیر فاعل للقبی، خود فاعل قبی نہیں ہونا چاہیے اس کو، کیونکہ اگر قبی کا فاعل ہوگا تو چونکہ قبی کو انجام دینے میں لذت رکھتا ہے یا توجہ رکھتا ہے تو حتماً کیا ہے قبی فعل کا امر کر سکتا ہے. بس مکلف کو کیا ہونا چاہیے؟ قبی کا فاعل نہیں ہونا چاہیے، قبی فعل کو انجام دینے والا نہیں ہونا چاہیے.
کس نے
فائل تو نہیں ہے نا اس کا، خالق ہے، خالق اور فائل میں فرق ہے، خالق اور فائل ہونے میں، یہ بحث میں الگ ہیں، یہ بعد میں آئیں گی، وہ اس سے مربوط نہیں ہے. وہ الثالث اب آتے ہیں مکلف کی شرائط کی طرف، یعنی جس کو تکلیف دی جانی ہے. عائد الی المکلف وہو محل التکلیف وہیا ثابتہ وہیلا ثلاثہ، جو محل التکلیف ہے یعنی جس کو تکلیف دی جا رہی ہے، اس کی تین تکلیفیں ہیں. کیا ہے؟ الاول قدرتہ علی الفعل، تکلیف کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہو. لاستحالت تکلیف ما لا یطاق، چونکہ ما لا یطاق جس کی طاقت نہیں رکھتا، اس قسم کی تکلیف جو ہے وہ اس کے لیے محال ہے. کا تکلیف الاعمى نقط المصحف، جس طرح کے اما کو تکلیف دے دی جائے کہ وہ کتاب کے نقطے لگائے اندھے کو جو ہے. وز کیا ہے لفظ؟ وز زمن بالطیران، اور کیا کر دیا جائے؟ زمن اس کو کہتے ہیں کہ جو کیا ہو مفلوج ہو، فلج زدہ ہو، اس کو اڑنے کا جو ہے یا مطلب پھلانگنے کا جو ہے وہ عمل کر دیا جائے. تکلیف مالا جو ہے وہ بیڈ سے نہیں اٹھ پا رہا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا آپ اٹھیں یا پھلانگے مثلا آگے، یہ تکلیف مالا جو ہے اس کی قدرت میں نہیں ہے. آسانی دوسری کیا شرط ہے اس کی؟ علم ہو بما کلفا بے، مکلف کو پتا ہونا چاہیے تکلیف کے بارے میں، کیونکہ اگر تکلیف کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو انجام نہیں دے پائے گا. او امکان و علم ہی بہی، یا درست ہے کہ مجھے ابھی علم نہیں ہے لیکن میرے لیے علم حاصل کرنا ممکن ہونا چاہیے، یعنی ایسے علاقے میں زندگی گزار رہا ہوں، ایسی شرائط میں زندگی گزار رہا ہوں کہ میرے لیے تحقیق کرنا آسان ہو. فل جاہل المتمکن من العلم غیر معذور، ہاں جو بندہ جاہل ہے اور تحقیق کی قدرت بھی رکھتا ہے اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، غیر معذور عذر قبول نہیں کیا جائے گا، جاہل مقصر ہو جائے گا. الثالث تیسری جو شرط ہے اس کے لیے وہ کیا ہے؟ امکان آلت الفعل، فعل کو انجام دینے کے آلات بھی رکھتا ہو. مثلا اگر آپ کو امر کیا جائے کہ چھت پہ چڑھو تو چھت پہ چڑھنے کے آلات بھی تو ہونے چاہیے آپ کے پاس. اگر آپ کو کہا جائے مثلا کہ آپ فلانا فعل انجام دو اور وہ انجام دینا جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ مرتبط ہو تو آپ کے پاس ہاتھ تو ہونے چاہیے. درست ہے؟ بس آلت الفعل ہونا بھی ضروری ہے، فعل کا آلہ یعنی جو فعل. نہ وہ تو مقدمہ واجب میں چلا جائے گا نا، مقدمہ واجب میں چلا جائے گا، لیکن ابھی بحث ہماری یہ ہو رہی ہے کہ آلہ بھی ہونا چاہیے اس کے پاس، تب اس کو تکلیف دی جائے. اگر اس کے پاس آلہ ہی نہیں ہے تو آپ تکلیف دے دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ کو چھت پہ چڑھو، سیڑھی نہیں ہے تو کیسے چڑھے گا وہ اس کے اوپر آ کے؟ کس کا نہ، اس کا طریقہ ہے. میں مثال ایسی لیں گے جس کا دوسرا طریقہ نہ ہو نماز پڑھنے کے لیے، دوسرا طریقہ ہے تیمم ہے. مثلا آپ ایسی مثال لیں جس کا ایک ہی طریقہ ہے. مثلا جیسے مثال دے رہا ہوں، فرض کریں آپ نے چھت پہ چڑھنا ہے، عاقلانہ طریقہ اس کا کیا ہے کہ سیڑھی کو استعمال کریں آپ، تو حتمن آپ کے اختیار میں سیڑھی بھی دوں میں آپ کو، تبھی کہا جائے گا کہ مجھے تکلیف دیں. وائلا ایک بندے کو آپ چھت پہ چڑھنے کا حکم دیتے ہیں لیکن چڑھنے کا کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، بغیر وسیلے کے کیسے وہ چھت پہ چڑھے گا؟ صحیح ہوں مثال. وہ قدرت سے باہر ہے، وہ اس میں چلا جائے، قدرت کے اندر چلا جائے گا. وسیلہ جو ہے، وسیلے سے مراد یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مثلا آپ جس فعل کو تکلیف دینا چاہتے ہیں اس کے مطابق جو وسائل ہیں وہ بھی فراہم کریں، یا وہ فراہم سے مراد یہ ہے کہ مکلف رکھتا ہو، اس کو رکھتا ہوگا تو آپ تکلیف دیں گے، اگر نہیں رکھتا ہوگا تکلیف معنی نہیں رکھتی. معنی یہ تھی ان کی ابحاث اس معنی میں کہ جو ہے وہ شرائط تکلیف کے بارے میں. تکلیف کا جو ہے وہ ایک مطلب اس کے متعلق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اگلی بحث جو وہ پھر نہیں ہے اس کو پھر بعد میں ذکر کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ اس مطلب کو تمام یا چھوڑیں کل کر لیں گے چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. بس صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.